الحمد لله وكفى وسلام على عباد الذين اصطفى ما بعد. فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. وقال تعالى: وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين. صدق الله العظيم، صدق الرسول الكريم. اللہ جل شانہ فرماتے ہیں: تم ہی غالب ہوگے بشرط یہ کہ تم مومن ہو. ایک قاعدہ کلیہ ہمیں دے دیا گیا ہے، پوری زندگی گزارنے کا ایک اصول دے دیا گیا ہے. زمانے میں پیش آنے والے حوادث معاملات سے مطلع کر دیا گیا ہے، اور حضرت آدم علیہ نبینا علیہ السلام سے لے کر کے آج تک کا کہنا چاہیے کہ اجمالی خاکہ اس آیت شریفہ میں دے دیا گیا ہے کہ حالات کیسے بھی آئیں، شکست کے ہوں، پریشانی کے ہوں، مظاہر شہادت کے ہوں، کیسے بھی حالات آئیں، اگر تم مومن ہو تو تم کامیاب ہو، پھر تمہیں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے. یہ من جانب اللہ ہے اور اس میں خیر ہوگی. ایک عظیم بشارت بھی، ڈھارس بھی، اور آگے بڑھانے کا اندیا بھی ہے کہ بس آگے دیکھتے جاؤ، آگے بڑھتے جاؤ، ان چیزوں سے تاثر نہ لو. آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس کچھ لوگ آئے اور انہوں نے اسلام سے محبت کا اظہار کیا، اپنی دلچسپی ظاہر کی، اور اپنے علاقے میں دین کی محنت کرنے کے لیے درخواست کی اور تجویز دی کہ آپ نے کچھ لوگ ہمیں دے دیں جو ہمارے ساتھ چلیں، وہاں وہ ہمارے ساتھ رہیں گے اور ہمارے علاقے میں دین پھیلائیں گے، آپ کے نمائندے ہوں گے. ان کی طلب کو دیکھتے ہوئے آپ علیہ السلام نے ایک جماعت 70 افراد حفاظ کرام کی آپ کے ساتھ کر دی. انہوں نے دھوکہ دیا اور جا کے سب کو شہید کر دیا. اسلام کا ابتدائی زمانہ ہے، غور فرمائیے گا، ایک ایک آدمی کی کتنی قیمت ہے. ابھی عالم میں اسلام نہیں پہنچا، ابھی شاید مکہ سے بھی زیادہ دور نہیں گیا. اس موقع پہ، اس مرحلے پہ اتنی بڑی جماعت کا شہید کر دیا جانا، آپ علیہ السلام کے دل پہ کیا گزری ہوتی. جو مجسم رحمت انہوں نے 40 روز ان کے لیے بدعا فرمائی، قنوت نازلہ پڑھ کر 40 روز، لیکن کیا دین کا کام چھوڑ دیا؟ اسی تندوئی سے، اسی جذبے سے، اس سے کرتے رہے. اللہ نے ہمارے سامنے کہ آگے پھر فتوحات اسلام میں جوگ در جوگ مسلمانوں کا داخل ہونا، شامل ہونا اور عالم میں اسلام پہنچا. آپ اسلام اس 70 صحابہ کو کہنا چاہیے کہ بس لے کے نہیں بیٹھ گئے، بلکہ یہ چونکہ اللہ کی طرف سے بشارت کہ ان کو شہادت ملی، درجات ملے آپ سے زیادہ کچھ کو یقین ہوگا. ٹھیک بات ہے. حضرت نوح علیہ السلام نے کہتے ہیں کہ 900 سال اپنی قوم میں محنت کی. کتنی؟ 900 سال محنت کی. اور 82 یا 83 مسلمان ہوئے. عمریں لمبی لمبی ہوتی تھی اس زمانے میں. 400-500 سال کے تو بچے ہوتے تھے. تو اتنی لمبی ماشاءاللہ عمر اور ایمان لانے والے 82-83 آدمی کامیاب ہوئے نا. خدا خاص صحیح تو نہیں کہیں گے کہ ناکام ہوئے. استغفر اللہ نعوذ باللہ. جو آپ کا کام تھا وہ آپ نے انجام دیا. بعض انبیاء ایسے ہوئے کہ کوئی ان پہ ایمان نہیں لایا. پوری زندگی کی محنت اور ایمان کوئی نہیں لایا. قیامت کی طرح اکیلے ہوں گے تنہا ہوں گے لیکن اللہ کے نبی ہیں. نبی انبیاء کی جماعت میں اللہ نے ایک مشن دیا تھا وہ انہوں نے انجام دیا اپنا فریضہ اچھے طور پر. مشیت الہی یہی تھی کہ ان پہ کوئی ایمان نہیں لائے گا. تو انبیاء کی جماعت اور اس کے ذیل میں پھر جو ان کے متبعین ہیں ان کی جماعت سب نے اسی چیز کو سامنے رکھ کر کے محنت کی ہے کہ اپنی ذمہ داری ادا کرتے رہو جو تمہارے اوپر اللہ کی طرف سے عائد ہے ذمہ داری اس کو ادا کرو. حالات کچھ بھی ہوں حالات کا تاثر مت لو. اللہ تعالیٰ اندھیرے سے روشنی پیدا فرماتے ہیں مردہ سے زندہ پیدا فرماتے ہیں. بڑی شان والے بڑے قدرت والے اور ان کی اس دنیا کی جو قدر و قیمت ہے وہ اس کی نگاہ میں ایک مچھر کے پر کے برابر بھی نہیں ہے. ایک پر کے برابر بھی نہیں ہے. تو دنیا پہ جو ریج رہے ہیں اور دنیا کو جو مقصود بنا کر زندگی گزار رہے ہیں اور دنیا کے نقصان پر تاثر بھی لے لیتے ہیں آپ اندازہ لگائیے کہ وہ کس قدر خسارے میں. اللہ تعالیٰ امت مسلمہ کو عزم حوصلہ اولو العزمی عطا فرمائے اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے مشن پر اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے. ہر چیز ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی مل جاتی ہے. اس موقع پہ کیا کیا آپ نے, خوشی پہ کیا, خوشی کے موقع پہ کیا کیا, خوشی ملی کیسی خوشی, فتح مکہ کتنی بڑی خوشی تھی. یہ جس مکہ سے در بدر کیے گئے تھے آپ کا آبائی وطن اور اس مکہ میں آپ فاتح کی حیثیت سے داخل ہو رہے ہیں اب اور ماشاءاللہ 125,000 کے قریب جماعت ہے. کتنی بڑی خوشی تھی یہ, کتنے عرصے کی محنت کا نتیجہ تھا. لیکن جب داخل ہو رہے ہیں تو کیسے خوشی منائی کہ آپ کا سر مبارک نیچے جھکا ہوا, اتنا جھکا ہوا ہے کہ جیسے اونٹ کی وہ جو کیا ہوتی ہے کوہان اس سے لگ رہا ہے اور آپ اللہ کا شکر بجا لا رہے ہیں. یہ آپ کے فتح, یہ اس ہوا ہے کہ خوشی میں بے قابو نہیں ہو گئے. جیسے وہ بہادر شاہ ظفر مرحوم نے شعر کہا کہ ظفر ہرگز اسے نہ سمجھیے گا آدمی, عیش میں جس سے یاد خدا نہ رہا, تیش میں جس سے خوف خدا نہ رہا. عیش میں جسے یاد خدا نہ رہی, تیش میں جسے خوف خدا نہ رہا. تو عیش میں، خوشی میں اللہ کیا چاہتے ہیں ہم سے، کیسا دیکھنا چاہتے ہیں، کیا جذبات ہونے چاہیے، یہ دیکھنا ہے تو آپ علیہ السلام کو دیکھیں کتنی بڑی خوشی حاصل ہوئی ہے اور آپ نے اس خوشی کو کیسے انجام دیا، تشکر کے ساتھ، تشکر کے ساتھ. خیر میں تو اس پہ عرض کر رہا ہوں کہ ایک عجیب اس آیت شریفہ میں ہمیں ایک ڈھارس مل رہی ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے کتنی بڑی نوید مل رہی ہے کہ تم ہی غالب ہو، وانتم الغالبون ان کنتم مؤمنین، اگر تم مؤمن ہو تم ہی غالب ہو، اگر تم مؤمن ہو. بظاہر اگر سامان چھن گیا، بظاہر شہادتیں ہو گئیں، بظاہر کوئی بھی نقشے ہو گئے، لیکن اگر اللہ تعالی راضی ہیں تو بس تم پھر غالب ہو. ایک جنگ کے موقع پہ فتح نہیں ہو رہی تھی تو سپہ سالار لشکر آپ نے جمع کیا، خطبہ پڑھا اور تنبیہ فرمائی کہ بھائی ہم سے کوئی خطا ہو رہی ہے، ہم مراقبہ کریں کہ ہم سے کوئی اللہ تعالیٰ کی نافرمانی ہو رہی ہے، اللہ کی مدد کیوں نہیں آ رہی. ان کا یقین ان چیزوں پہ نہیں تھا، صرف کہ اسلحہ اور یہ اور یہ اور یہ، وہ یہ جانتے تھے کہ اللہ کی مدد کیسے لینی ہے، اور اسی پہ یقین تھا کہ اگر سارے اسباب ہوں اور خدا نہ خواستہ اللہ کی مدد ہٹ جائے نہ ملے تو کچھ نہیں ہوگا. اس لیے وہ پوری کوشش پہلے یہ ہوتی تھی کہ اللہ کی مدد کو کیسے لینا ہے، اس کو لینے کا کیا طریقہ ہے. جیسے میں نے شروع میں فرض کیا تھا کہ اگر کوئی صحابی ہوتا تھا اس جماعت میں لشکر میں تو اس صحابی کے طفیل دعا کرتے تھے کہ اللہ یہ آپ کے صحابی ہمارے ساتھ ہیں، یہ انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت اٹھائی ہوئی ہے، ان کے وسیلے سے ہمیں فتح عطا فرما دی. صحابی چلے گئے سب رخصت ہو گئے، تابعی رہ گئے، تابعی ہوتے تھے جماعت میں تو اس تابعی کے طفیل سے دعا کرتے تھے، وہ بھی چلے گئے سارے تابعین، آ گیا تبع تابعین کا زمانہ تو تبع تابعین کے وسیلے سے بھی دعا کرتے تھے. اعمال کے ساتھ، اپنے اعمال پر نظر رکھنے کے ساتھ یہ بھی ایک فیل، یہ بھی کام. تو پہلے وہی دیکھتے تھے کہ اللہ کی مدد کہیں ہم سے ہمارے کسی عمل کی وجہ سے تو نہیں ہٹ گئی، تو اس کا مراقبہ کیا گیا، تو الحمدللہ ایسی کوئی بات نظر نہیں ہے. اب دوسرے درجے میں، اچھا بھائی کوئی سنت میں کمی آ رہی ہے، غور کیا تو ہاں ایک سنت چھوٹ رہی ہے. وہ کیا جی؟ مسواک کی سنت، مسواک کی سنت چھوٹ رہی ہے. بس جی سارے کے سارے چلو ادا کرو سنت، سب دختوں پہ چڑھ گئے، ٹینیاں توڑ رہے ہیں، کاٹ رہے ہیں، کر رہے ہیں، وہ کر رہے ہیں، پوری جماعت، اور اس کے بعد سب نے جو ہے دانت رگڑنے شروع کی. دشمن دور سے یہ منظر دیکھ رہا ہے کہ سارے درختوں پہ چڑھ گئے، درخت توڑ رہے ہیں، ٹہنیاں کاٹ رہے ہیں وغیرہ وغیرہ، اور اس کے بعد پھر انہوں نے جب دانت مانجنے شروع کیے تو وہ تو نہیں جانتے تھے کیا چیز ہوتی ہے، تو ان پہ یہ اثر پڑا، کہنے لگے کہ آج مسلمان بہت غصے میں ہے، آج یہ محاصرہ کر کر کے تنگ آ چکے ہیں، ہمارا محاصرہ کر کر بہت دن ہو گئے تھے نا، آج تو یہ اتنے غصے میں کہ یہ بالکل لگ رہا ہے کچا چبائیں گے ہمیں. ایسا ان پہ رو پڑا کہ انہوں نے ویسے ہی ہتھیار ڈال دی. تو خیر اس پہ عرض کر رہا ہوں کہ مراقبہ جو دیا گیا ہے وہ یہ دیا گیا ہے کہ ہم مومن ہیں کہ نہیں ہیں جو ہر وقت کا مراقبہ ہے. پوری زندگی کا جو کہنا چاہیے کہ خاصہ ہر لمحے ہر گھڑی ہر موقع پہ انفرادن اجتماعان کسی آدمی کو سربراہ مملکت بنا دیا گیا ہے, کسی آدمی کو اور کوئی علاقے کا حکمران بنا دیا گیا ہے وغیرہ وغیرہ, یا وہ عام آدمی ہے شہری ہے کسی بھی حیثیت کا آدمی ہے, تو اسے اس مراقبے کو اپنا حرز جان بنانا چاہیے کہ میں مومن ہوں کی نہیں ہوں, میں مومن پن پر کتنا ہوں. آج حالات کا تو رونا بہت روتے ہیں ہم لوگ, ہر وقت حالات کا رونا روتے ہیں, سمجھ گئے, کبھی بیماریوں کا, کبھی مال میں تنگی کا, کاروبار کے نہ ہونے کا وغیرہ وغیرہ وغیرہ, وغیرہ. لیکن اس مراقبے پہ یقیناً ہم اس درجے میں نہیں آتے, آتے ہوں گے کسی حد تک لیکن اس درجے پہ نہیں آتے. حالانکہ ایک اللہ والے نے فرمایا کہ جب اللہ تعالیٰ مجھ سے ناراض ہوتے ہیں تو مجھے پتہ چل جاتا ہے, میری بیوی مجھ نافرمان ہو جاتی ہے, میرا جانور نافرمان ہو جاتا ہے, وہ مجھے تنگ کرنے لگتا ہے اور بیوی بھی کڑوی کسلی سنانے لگتی ہے, بس میں سمجھ جاتا ہوں کہ میرا اللہ مجھ سے ناراض ہو گیا, کوئی غلطی ہوئی ہے مجھ سے. جنہیں اللہ تعالیٰ فہم دے دیتے ہیں وہ اس حد تک سوچتے ہیں کہ میں مومن پن سے ہٹاؤں, پٹری سے اترا ہوں, اب فوراً مراقبہ شروع کہ بھئی کیا ہوا, سوچ رہا ہے کیا ہوا, کیا کیا میں نے, کوئی معمول چھوٹ گیا ہے اور کوئی چیز کمی ہوئی ہے. اکثر دیکھنے میں آتا ہے کہ جہاں فجر کی نماز آگے پیچھے ہوئی اور وہ دن جو ہے ناکامی کا دن ہوتا ہے کہ نہیں بھائی, تو اس لیے کہ ابتدائی غلط ہو گئی. کیا فرمایا کہ جس کی ہو ابتدا غلط کیسے صحیح ہو انتہا. تو اللہ کی مدد اٹھ گئی, اللہ بچائے اللہ بچائے, نماز قضا ہو گئی. یہ تو بہت ہی بڑا نقصان ہے, بہت ہی بڑا نقصان ہے. اور اس سے کم یہ ہے کہ جماعت چھوٹ گئی, ٹھیک ہے, بے جماعت کی پڑی. تو عموماً دیکھنے میں یہ آیا کہ سارے کام چوپٹ ہونا شروع ہو جاتے ہیں. اچھا, ہم لوگوں کی ایک عادت یہ بھی ہے عموماً کہ اگر کسی وقت نماز قضا ہو جاتی ہے تو کہتے ہیں اچھا چلو بھائی اب اکٹھے پڑھ لیں گے, بازار میں مصروفیت میں ادھر ادھر ہو گئی. بعضے تو اس کے عادی ہیں, وہ زہر چھوڑ دیتے ہیں, عصر چھوڑ دیتے ہیں, مغرب چھوڑ دیتے ہیں, رات میں گھر جب آتے ہیں اب اکٹھے ساری پڑھتے ہیں اور سمجھتے ہیں کوئی برائی نہیں ہے, کہتے ہیں ہم نماز تو پڑھ لی بھائی, رات میں اکٹھے چار وقت کی پانچ وقت کی پڑھ رہے ہیں. حالانکہ تھوڑی سی محنت سے تھوڑے سے اہتمام سے وہاں پڑھ سکتے تھے, لیکن یا تو کہہ لیں علم کی کمی کہہ لیں یا اہتمام کی کمی کہہ لیں, بعد میں پڑھ لیں گے, یا کسی حرج کو سامنے رکھ کے کہ ابھی میں نے اگر یہاں سے اٹھ گیا میں نماز پڑھنے کے لیے تو یہ میرا نقصان ہو جائے گا, کسٹمر چلا جائے گا وغیرہ وغیرہ. حالانکہ قضا کا حکم یہ ہے کہ اگر خدا نخواستہ کسی وجہ سے قضا ہو جائے تو فوراً ادا کرو, اور فوراً ادا کرنے کی برکت سے آئندہ قضا سے حفاظت ہوگی. اس لیے ہم میں سے کتنے ایسے ہیں کہ جو فجر کی نماز قضا کر کے اور پھر کہتے ہیں تو پڑھ لیں گے بعد میں. اشراق جیسے شروع ہو, آدمی منتظر رہے, اٹھ گیا دیر ہو گئی, اب استغفار کرے اور منتظر رہے, جیسے اشراق کا وقت شروع ہو, مکروہ وقت ختم ہو اور فوراً نماز ادا کرے, اور ساتھ میں جرمانے کے دو چار نفلیں پڑھے استغفار کے دو چار نفلے پڑھے، توبہ کے دو چار نفلے پڑھے، اور آئندہ کے لیے اللہ تعالیٰ سے حفاظت مانگے کہ اللہ میرا اتنا بڑا نقصان ہو گیا. میرے والد صاحب اللہ غریق رحمت فرمائے سکھلایا کرتے تھے کہ دیکھو بھائی، اگر کبھی خدا نہ خواستہ اس طرح ہو جائے تو یہ کہا کرو، یا اللہ میں ویسے ہی غریب آدمی اعمال کے اعتبار سے. حقیقت یہ دلی کیفیات کو اظہار فرما رہے ہیں. اللہ کے سامنے کہو کہ یا اللہ میں تو ویسے ہی اعمال کے اعتبار سے مسکین ہوں، غریب ہوں، تہی دامن ہوں، اور یہ میرا اتنا بڑا نقصان ہو گیا، پھر میں تو اور زیادہ غریب ہو گیا، اور زیادہ مسکین ہو گیا، اور زیادہ میں توبہ کرتا ہوں، آئندہ نہیں کروں گا، آپ میری مدد فرمائیے کہ یہ اس طرح کا معاملہ آئندہ نہ ہو. اس رونے، اس توبہ، استغفار کی برکت سے پھر امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ ایک روز تہجد کی نماز قضا ہو گئی. کاتب وحی ہیں امیر معاویہ رضی اللہ عنہ، کاتب وحی ہیں، وحی لکھنے والے. تو کیا شانتی، سبحان اللہ، جتنا غم و صدمہ ہونا چاہیے تھا ہوا. روئے، معافی مانگی اللہ سے، تڑگڑائے. اگلی رات تہجد کے وقت میں کوئی نہ اٹھا رہا ہے، کون ہے؟ پکڑ لیا ہاتھ، کوئی نہیں، میں تو خادم ہوں آپ کا، میرے گھر کمرے میں کیسے آیا؟ ابلیس ہوں. اچھا، تو اچھا تو نماز کے لیے اٹھا رہا ہے؟ ہاں. کیا اس نے کہا تہجد پڑھ لیجئے حضور. تو شیطان اور نماز کے لیے اٹھا رہا ہے؟ کہا جی وہ کل میں نے آپ کی تہجد قضا کرائی تھی، آپ کو سلا دیا تھا، تھپک تھپک کر تہجد قضا کرا دی تھی، آپ نے جو اللہ کے سامنے استغفار کی، توبہ کیا، گڑگڑائے، روئے، اس پہ اللہ نے آپ کو بہت بڑے درجہ عطا کر دی، جو پڑھنے پر بھی نہیں ملتے. تو میں نے کہا کہ کہیں آج بھی اگر قضا ہو گئی اور آپ اسی طرح روئے گڑگڑائے تو پھر پتہ نہیں کیا مل جائے گا، تو چلو اس سے اچھا ہے کہ نمازی پڑھوا دو، کیونکہ آپ اتنا روتے ہیں اللہ کے سامنے، استغفار اتنا کرتے ہیں کہ اس استغفار پہ اللہ کیا دے دیں گے. تو میں نے کہا چلو نمازی پڑھا دو تاکہ چھوڑی نیکی میں ہی کام. تو یہ استغفار اللہ کو اتنا پسند ہے، گڑانا اتنا پسند ہے، معافی مانگنا اللہ سے، کوتاہیوں کو یاد جو ہے، ویسے تو یاد نہیں کرنا چاہیے. ایک دفعہ حضرت رحمت اللہ علیہ ہمارے، آپ نے سکھلایا کہ ایک مرتبہ اپنے سارے گناہوں کو یاد کر کے جی بھر کے معافی مانگ لو، توبہ کر لو ایک دفعہ، جتنا رونا ہے رو لو، جس طرح اللہ کو منانا ہے منا لو، میں یہ ہوں، میں یہ ہوں، میں یہ ہوں، میں نے یہ کہتا کہ یہ کی، بس آنسو بہا دو، اور اب یہ یقین رکھ لو کہ اللہ معاف کر دے، یہ یقین رکھ لو. بار بار اس کا مراقبہ نہیں کرو، اس مراقبے کے لیے دنیا میں نہیں آئے ہو. کلاس میں آ رہی ہے؟ اپنے گناہوں کے مراقبے کے لیے دنیا میں نہیں آئے ہو. ایک دفعہ بس کر لیا، توبہ تلا کر لی، ہو گیا، اور یقین رکھو اللہ نے معاف کر دیا. ہاں، اب کسی کا حق ہے ہمارے اوپر، اس کو ادا کرنے کی فکر کرنا، قضا نمازیں، قضا زکوٰۃ، قضا حج وغیرہ، اس کو ادا کرنے کی فکر کرنا، یہ اپنی جگہ. اب ہر وقت یہ مت کہتے رہو کہ میں گناہگار ہوں. گناہ کا مراقبہ بار بار نہ کرو. ہاں، اب نیا گناہ ہو جائے، جیسے میں نے عرض کیا نماز قضا ہو گئی مثلا، یا اور کوئی ایسی خطا ہو گئی، اب اس کو ضرور یاد، اس کو جو ہے معاف کروانا ہے، اس کا اظہار کرنا اللہ کے سامنے، ٹھیک ہے. لیکن ہر وقت اس کا مراقبہ رکھنا کہ میں گناہگار ہوں، میں گناہگار ہوں، میں گناہگار ہوں، اس سے یہ اللہ کی محبت کے حاصل ہونے میں رکاوٹ ہے. اس لیے کہ مراقبہ تو یہ رکھنا ہے کہ میرا اللہ بڑا معاف کرنے والا ہے, میرا اللہ بڑا رحیم ہے, میرا اللہ مجھ پر بڑا مہربان ہے, میرا اللہ مجھے نگاہ محبت سے دیکھ رہا ہے. اللہ حاضری, اللہ ناظری, اللہ معی. ذکر میں یہ مراقبہ سکھلایا جاتا ہے کہ جب ذکر کرتے ہیں نا, یہ ذکر بالجہر یا جو معمولات کا ذکر ہے, تو اس وقت اس کیفیت کو اپنے اوپر طاری کرنا, اللہ حاضری, اللہ حاضر ہے میرے پاس, اللہ جگہ ہر وقت حاضر, اللہ ناظری, اللہ ہمیں دیکھ رہے ہیں, مجھے دیکھ رہے ہیں, اللہ معی, اور اللہ میرے ساتھ ہے. اس مراقبے کے ساتھ ذکر کرنا کہ اللہ تعالیٰ مجھے دیکھ رہے ہیں, اب دیکھ بھی رہے ہیں کس میں, محبت کی نگاہ سے. یہ نہیں کہ ڈنڈا پکڑے میں ابھی ایک لگے گا. حضرت مولانا مدرس صاحب فرماتے ہیں داور کا تم کہ اللہ کا کانسیپٹ لوگوں نے بڑا عجیب و غریب بنایا ہوا ہے, اس بھائی ایک تھانے دار کی طرح اس کو تصور کر لیا ہے کہ ابھی قبر میں گئے ایسا نہیں ہے. اللہ کی محبت کو غالب کرو. تو آج ہم اس کا الٹ کرتے نہیں کرتے, جو چیز دور کرنے کی ہے وہ تو کر نہیں رہے, گناہ چھوڑنے کی چیز ہے وہ تو چھوڑ نہیں رہے, لیکن رٹا یہ لگایا ہوا ہر وقت ہمیں گناہگار, جو ملے اس کے سامنے میں تو بڑا گناہگار ہوں. روزے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے باہر ایک نوجوان مجھ سے بڑی محبت سے ملا, پہلی دفعہ اپنے جان نہ پہچان, بس ویسے ہی وہ آ گئے, بس سلام دعا کر کے معانقہ کر لیا, اور اس کے بعد حضرت میرے لیے دعا کیجئے, میں بڑا گناہگار. میں نے کہا اللہ کے بندے تم کہاں کھڑے ہو, تمہیں اللہ نے کہاں پہنچایا ہے میاں, اور تم یہاں پہ آ کے کہہ رہے ہو میں بڑا گناہگار ہوں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پڑوس میں کھڑے ہوئے ہو اور ابھی درود و سلام پڑھ کے نکلے ہو, اور ابھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کی درخواست کر کے نکلے ہو, اور پھر کہتے ہو میں گناہگار ہوں. آگے کھل گئی اس کی, ارے آپ نے کیسی بات کر دی, بالکل آپ تو صحیح فرما رہے ہیں. یہ ہے وہ بھائی جو چیز چھوڑنے کی ہے اس کو چھوڑنے کے لیے طاقت لگانا ہے نا. جو گناہ ہم کر رہے ہیں, جو لت لگی ہوئی ہے, جو عادتیں خراب ہوئی ہوئی ہیں, اس کا ہم بے شک استقرار کہیں اللہ کے سامنے, یا اللہ میرے اس گناہ کو چھڑا دیجئے, میں غیبت بہت کرتا ہوں اس کو چھڑا دیجئے, میں جھوٹ بہت بولتا ہوں اس کو چھڑا دیجئے, میں نظریں خراب کرتا ہوں اس کو چھڑا دیجئے, میں حرام کھا رہا ہوں, میں حرام کما رہا ہوں اس کو چھڑوا دیجئے. یہ ریپیٹ کرنے کی ضرورت ہے بار بار, یہ دہرانے کی ضرورت ہے بار بار اللہ تعالیٰ کے سامنے. تو حضرت اللہ فرماتے تھے کہ بھائی دیکھو گناہ کا مراقبہ نہیں کرو, گناہ کو سوچ سوچ کے اس کا استغفار مت کرو بار بار, ایک دفعہ ہو گیا اب ہو گیا, اب اگر اس کو بار بار دہرایا جائے گا پچھلے گناہوں کا تو وہ گناہ ہی کا تو مراقبہ ہوا نا, اور یہ بھی لذت لینے کی ایک قسم ہوتی ہے. جوانی میں جو گناہ کیے اب بڑھاپے میں اس کو بار بار یاد کر رہا ہے, یہ بھی لذت لینے کی ایک قسم ہے. ٹھیک ہے, اس لیے نہیں بس ایک اجمالی مراقبہ, اور اس کے بعد بس ہر وقت یہی ہونا چاہیے. اور اسی طرح سے جو لوگ کسی اللہ والے سے, اس کے خادم سے بیعت ہے, انہوں نے کسی کو اپنا مرشد بنایا ہے, ان کے لیے بھی ایک مراقبہ ہے اسی کے ساتھ, جو ازدیاد محبت حق میں معین و مددگار ہے, اللہ تعالیٰ کی محبت حاصل ہونے میں مددگار ہے, معین ہے, مقصود کے قریب لے جانے والا ہے. اور وہ مراقبہ کیا ہے؟ وہ مراقبہ صرف یہ ہے کہ میرا شیخ مجھ سے راضی ہے. اللہ کے لیے پکڑا ہے نا اس کو, اللہ تعالیٰ تک پہنچنے کے لیے پکڑا ہے. اب یہاں شیطان یہ کرتا ہے کہ اس کو ہر وقت یہ سکھلاتا ہے میرا تمہارے شیخ تم سے کچھ نہیں, تمہارے شیخ خوش نہیں ہے، وہ ناراض ہے تم سے، وہ ناراض ہے، وہ ناراض ہے، اور اس طرح سے وہ ایک پردہ حائل کرتا ہے، بدگمانی کا بھی اور اس کا بھی، جس کی وجہ سے اس کا دل نہیں کھلتا. اور جو فیض ملنا ہے، جو برکات ملنی ہے، وہ رکاوٹ بنتی تھی، اس کا بھی خربا. تو یہ یقین رکھے، ایسی حرکت نہ کرے، جو ہدایت بتلائی گئی اس پر عمل کرتا رہے، اور پھر یہ یقین رکھے کہ نہیں، میرے شیخ مجھ سے بہت خوش ہیں اور مجھے پورا پورا فیض سلسلے کا مل رہا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی برکات انشاءاللہ مجھے پوری مل رہی. اب میں اگر بدماشیاں کروں گا تو وہ ظاہر رکی جائیں گی، مجھے بدماشیاں چھوڑنی ہے، مجھے اپنی نالاقیاں چھوڑنی ہے، جہاں میں نے نالاقی کی کوئی اور ایک پردہ آ گیا سامنے، میری طرف سے کمی ہے، ادھر سے نہیں ہے. تو دیکھیے پھر کیسے وہ. تو بس خلاصہ کلام یہ ہے، عرض اس پہ کر رہا ہوں کہ تم ہی غالب ہو اگر تم مومن ہو. جتنا غور کریں گے اس آیت پر اتنا مزہ آئے گا، یعنی تقویت ملے گی اعمال کو کرنے کی، اور حالات سے تاثر نہ لینے کی اس میں دعوت ہے کہ حالات سے تاثر نہیں لو، اللہ تمہارے ساتھ ہیں اگر تم نے اللہ کا حق ادا کیا ہے، اور جس طرح زندگی گزارنے کے لیے حکم دیا گیا اس طریقے سے زندگی گزار رہے ہو تو مطمئن رہو. پھر نتیجہ کو مت سوچو، نتیجہ وہ جانتا ہے کہ کیا ہونا چاہیے، اس لیے کہ وہ حاکم ہے، وہ حکیم ہے، اسے معلوم ہے کہ نتیجہ کیا ہونا چاہیے. تجویز کا ترک، تجویز کو ترک کرنا اور تفویض کا اختیار کرنا، یہ اسی کے ذیل میں. مجدد سلوک، حکیم الامت، مجدد الملت، مولانا محمد اشرف علی صاحب تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ فارمولا دیا ہے اسی کے ذیل میں، کہ تجویز کو چھوڑ دو، تجویز کو ترک کر دو. تجویز کسے کہتے ہیں؟ میری چاہت، میں چاہتا ہوں بس میرے ساتھ ایسا 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 ہوتا رہے، میں کبھی بیمار نہ پڑوں، میرے کاروبار میں کبھی گھاٹا نہ ہو، میں جو چاہوں وہ مجھے ملتا رہے، میں جو چاہوں وہ میری دعا قبول ہو جائے، وغیرہ وغیرہ. یہ کیا ہوتا ہے؟ یہ ہماری تجویز ہے. ہر آدمی اپنے لیے چاہ رہا ہوتا ہے، ہر طرح کے نقصان کو وہ قبول نہیں کرتا، یہ اس کی اپنی تجویز ہے. اس کو فرما رہے ہیں کہ تجویز کو ترک کرو، یہ اللہ کی خدائی کے خلاف ہے، کیونکہ بادشاہت کس کی ہے؟ اللہ کی، بھائی سیدھی سی بات ہے، تو اس کی چلے گی، تو ہماری کیوں چلنے لگی؟ ہاں ہم درخواست کر سکتے ہیں، بندے ہیں ہم، ہاں درخواست کر سکتے ہیں. ہماری بندے کی کیا ہے، ہمیں کیا کرنا ہے؟ تفویض، سرنڈر، اس کو قبول کرنا، اللہ کے اس کو قبول کرنا. اتنے لوگ شہید ہو گئے، ان اللہ مع الصابرین، اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ. فلاں جگہ مسلمانوں کو یہ آفت آئی، وہاں ہم کچھ کر سکتے ہیں؟ ہمارے اختیار میں کچھ ہے؟ مراقبہ، جو آدمی جس حیثیت سے جو کر سکتا ہے وہ اس کو کرنا چاہیے، جانی، مالی، بدنی، جس حیثیت سے بھی وہ کرے. اور آخری درجہ دعا، یہ ہے اس کا، تو وہ شامل ہو جائے گا اس، یعنی ان کی مدد کرنے والوں میں اس کا شمار ہو جائے گا، اس کا حق ادا کرنے والوں میں اس کا شمار ہو جائے گا، کہ ہم سے جتنا ہو سکتا تھا ہم نے کیا ہے، اس سے زیادہ ہوتا انشاءاللہ زیادہ سے زیادہ کرتے. پورے عالم کے مسلمانوں کی جو ہے لیے دعا کرنا، دعا تو کر سکتا ہے نا بھائی، پچھلے درجے کیوں کرتا ہے. اللہ ہم سب کو توفیق دیں. حضرت شیخ الحدیث قطب الاقطاب مولانا محمد زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے مراقبہ دعائیہ تلقین فرمائی. مراقبے ہوتے ہیں نا بہت سارے, جیسے ابھی فرمایا اللہ کی محبت کا مراقبہ, موت کا مراقبہ, قبر کا مراقبہ, حشر کا مراقبہ, ایسے مراقبہ دعائیہ. دعا کرنی ہے دل میں کرنی. فرمایا شروع کرو 5 منٹ امت کے لیے, پوری امت کے لیے 5 منٹ دعا کرو, پوری امت کے لیے دعا کرو. اس کے بعد 5 منٹ اپنے قریبی اعزاء و اقربا, والدین, آس پڑوس وغیرہ وغیرہ, اور اس کے بعد 5 منٹ اپنی ذات کے لیے. کتنے ہو گئے؟ 15 منٹ. اس سے شروع کرو اور اللہ جتنا توفیق دے آدھا گھنٹہ, پونا گھنٹہ, ایک گھنٹہ, یہ ہے مراقبت دعائی ہے. اس میں امت کی جو ہے وہ کا حق بھی آ گیا ایک درجے میں, اور متعلقین کا بھی اور اپنا بھی, اللہ کے ساتھ تعلق میں اضافہ ہو گیا. الدعاء مخ العبادہ, دعا عبادت کا مغز ہے. آج دیکھیے ہم میں سے کتنے لوگ ہیں جو فرض کے بعد دعا نہیں کرتے, حالانکہ دعا کی قبولیت کا وقت ہے فرض کے بعد. فرمایا دعا قبول ہوتی ہے نماز فرض کے بعد, اور شیطان اینڈ ٹائم پہ کام دکھاتا ہے, کوئی فرض پڑھتے ہیں اٹھ کے چل دیتے ہیں. اب پیچھے کہاں یاد رہتا ہے بھائی, جب اس جگہ سے اٹھ گئے تو پھر کہاں یاد رہتا ہے, گئی نماز وہ. جیسے ہمارے شیخ رحمۃ اللہ علیہ اذان ہوتی تھی تو اذان دہراتے تھے ساتھ ساتھ, اس کے بعد دعائے وسیلہ پڑھتے تھے. دعائے وسیلہ پڑھنے کے بعد کئی دفعہ حضرت رحمۃ اللہ علیہ کی زبان مبارک سے سنا, فرماتے تھے, فرمایا کہ انشاءاللہ شفاعت واجب ہوگی, فوراً نقد نقد دعا پڑھی اور فرمایا دعا شفاعت واجب ہوگی, یہ یقین. تو ایسے نماز سے فرض پڑھی اور اس کے بعد دعا کی قبولیت کا یقین ہونا چاہیے. تو دعا جو ہے یہ اب ملنے کی جو نماز کے بعد جو ہے جو محنت کی, تو اس کے ملنے کا جو وقت ہے وہ دعا ہے. جب ملنے کا وقت آیا اسی وقت چل دیے, شیطان نے کیسا کام دکھایا, آدھی سب کے قریب اٹھ جاتی ہے. اور بہت سے ایسے حضرات ہیں جو چونکہ تو فتنوں کا دور ہے نا, وہ نئے نئے فتنے آج کل ہم دیکھتے ہیں مسجدوں میں نماز میں چڈے پہن کے لوگ آ جاتے ہیں نماز پڑھنے, چڈے پہن. پچھلے رمضان میں ایک بچہ, اچھا خاصا سیاہ بچہ, 14-15 سال کی عمر, اور یہ نیکر پہن کے نماز پڑھ کے آ گیا فجر کی نماز میں. مجھ سے رہا نہیں گیا, میں اس کے پیچھے گیا نماز کے بعد باہر نکل کے, پھر اس کو سمجھایا میں نے اس بچے کو, میں نے کہا بیٹا یہ تم جو پہن کے آئے تم کو کسی نے بتلایا نہیں, یہ تم دیکھو یہاں تک سطر ہے, میں نے بتایا یہ دیکھو گھٹنا ہے نا, یہ گھٹنے تو یہ اس کا چھپانا ضروری ہے, یہ سطر ہے. تو خیر اس نے بات سنی سمجھی الحمدللہ. تو یہ جو ہے یہ کونیاں کھول کے نماز پڑھ رہے ہیں, یہاں تک کہ شرٹ پہن لیتے ہیں, ابھی گرمی آ گئی نا, اب آپ دیکھیں گے کیا کہتے ہیں اس کو, ہاف شرٹ, جو آدھی آستین ہوتی آدھی بھی نہیں ہوتی یا اوپر ہوتی ہے. مکروہ, کونی کا چھپانا ضروری ہے, کونی کھولنا مکروہ ہے. اس طریقے سے جو پنڈلی ہے آدھی پنڈلی تک مسنون ہے, آدھی پنڈلی سے اوپر کپڑے کرنا کسی کے پاس اگر نہیں ہے وہ تو ایک الگ بات ہے, لیکن اس کو یہ سمجھنا ہے کہ بھائی یہ مسنون عمل ہے آدھی پنڈلی سے اوپر کرنا, تو یہ غلط فہمی. تو آج ہم دیکھیں مسجدوں میں اس طرح نماز پڑھ رہے ہیں, کوئی بتاتا بھی نہیں, سر کھول کے نماز پڑھ رہے ہیں, ٹوپی ہوتی ہے ٹوپی نہیں پہنتے, یہ وبا چل رہی ہے. آج ابھی ایک دو جمعے پہلے میں نے ایک بچے کو نوجوان وہ بھی برابر میں نماز پڑھ رہا ہے, ٹوپی نہیں, جمعے کی نماز. میں نے سمجھایا اس کو کہ دیکھو تم کہیں اس فتنے کا شکار تو نہیں ہو گئے جو آج کل چل رہا ہے, سر کھول کے نماز پڑھو بغیر ٹوپی کے. پھر اس کو سمجھایا میں نے کہ دیکھو دنیا میں بھی جو ہے بڑے بڑے ادارے ان کے یہاں ٹوپیاں پہنوائی جاتی ہیں, فوج کا ادارہ ہے, معزز ادارہ ہے, اب دیکھو اس میں ٹوپیاں ہیں کہ نہیں ہے, کیپ ہیں کہ نہیں ہے, نیوی ان کی ٹوپی الگ ہے, آرمی ان کی ٹوپی الگ ہے, ایئر فورس ان کی ٹوپی الگ ہے, اور اس طریقے سے دیگر محکمے والے وہ کیپ پہنواتے ہیں. یہ اعزاز کی بات ہے, یہ ایک جو ہے ایک کہنا چاہیے کہ ایک تہذیب کی بات ہے, ایک مقام کی بات ہے. ایسے مسلمان کا سر ڈھکا ہونا چاہیے عام حالت میں بھی, اور نماز میں تو بدر جاؤ تب. لیکن آج غیروں نے ایسی سازش کی کہ عام حالت میں تو خیر کہنا ہی کیا, نماز سے بھی ٹوپی اتروا دی. اور اس کو سمجھایا کہ دیکھو یہ اللہ کا دربار ہے, یہ ہم آتے ہیں نماز پڑھنے, کہاں آتے ہیں بھائی, تصور کرو یہ اللہ کا دربار ہے, یہ مساجد, یہ شاعر اللہ میں سے, تو ہمیں کیسے آنا چاہیے. ہم آج پارٹیوں میں جاتے ہیں, شادی بیاہ میں جاتے ہیں, تقریبات میں جاتے ہیں, اپنے آپ کو اچھے سے اچھا لباس صاف ستھرے ہو کر کیسے جاتے ہیں, تو اللہ کے دربار پہ کم ہے کسی سے. تو یہ وبا چل رہی ہے فتنہ, ٹوپی نہ پہننے کا, اور یہ فرض کے بعد اٹھے چل رہی کہ محنت بھی کریں یہ اور ان کو پھل بھی پورا نہ ملے. شیطان تو چاہتا ہی ہے کہ ضائع کرو اس کو, حالانکہ تھوڑی سی وہ ہے اس میں کیا ہے. اگر کسی کو اتنا ہی ٹوپی سے کہنا چاہیے الرجی ہے تو بھائی جیب میں رکھ لو اور نماز وقت پہن لو, اوڑھ لو, صاف ستھری ٹوپی ہو اور پھر جیب میں رکھ لو اگر نہیں پہننی تو. لیکن نماز تو ادب کے ساتھ, تمیز کے ساتھ کچھ دلانے والی بن جائے. خیر اس پہ عرض کر رہا ہوں کہ ظاہر ہے کہ ابھی ایک بہت بڑا حادثہ ہوا ہے اس دنیا میں, تو اللہ تعالیٰ سب کو صبر جمیل عطا فرمائے, اور جہاں کہیں بھی ایسے واقعات ہو رہے ہیں اللہ تعالیٰ ان کے ساتھ اپنی مدد شامل فرما دیں, اور ہمیں اپنے آپ کو ایسے اعمال کو چھوڑنے کی توفیق عطا فرمائے جس سے اللہ کی ناراضگی ہو. اب آپ اسی پہ غور کیجئے کہ تصویر کشی کتنی عام ہو گئی. بہت ہی میں دکھے دل سے عرض کرتا ہوں کہ مدارس محفوظ نہیں ہے اس سے, ہمارے دینی ادارے اس سے محفوظ نہیں, ہماری دینی تقریبات اس سے محفوظ نہیں. پہلے تو ہوتا تھا جی شادی ہے, بیاہ ہے, اور ناچ گانے کی ہے, وہاں تصویریں ہو رہی ہیں, وہ کر رہے ہیں, وہ ایک سمجھ میں آتی تھی بات. آج ہم چھوٹی چھوٹی تقریبیں کرتے ہیں دینی, اس پہ دینی نوعیت کی, اور ہم وہاں تصاویر کشی بے محابہ کرتے رہتے ہیں. غور کا مقام, وہ سپہ سالار تو مراقبہ سکھلا رہے ہیں اپنی فوج کو کہ فتح کیوں نہیں ہو رہی, دیکھو ہم سے کوئی اللہ کی نافرمانی ہو رہی ہم سے, سوچ تھی نا ان کی, جانتے تھے کہ اللہ کی نافرمانی سے اللہ کی مدد اڑ جاتی ہے, اور آج ہم جان جان کر نافرمانیاں کر رہے ہیں دین کے نام پر, تو کون سی مدد آئے گی؟ دشمن کامیاب ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ یہ ہے سوچ کا مقام. میں خدا نخواستہ کوئی کسی پہ میں الزام تراشی نہیں کر رہا, لیکن ہمیں یہ سوچنا چاہیے کہ ایسے منکرات ہمارے اندر داخل کیسے ہو گئے اور ہم نے ان کو صحیح کیسے سمجھ لیا کہ یہ فعل صحیح ہے, اور ہم دھڑلے سے وہ کام کر رہے ہیں. موویاں بنا رہے ہیں دینی تقریبات کے اندر. کہاں سے کسی نے کان میں سر دے دیا کہ جی یہ جائز ہے. ارے بھائی پوچھو تو مفتیان کرام سے کس حد تک جائز ہے, کس موقع پہ جائز ہے, کس چیز کو انہوں نے جائز کہا ہے. یہ نفس ہے نفس. ایسے علماء کرام نے اس اجازت کا فتویٰ نہیں دیا ہے. مفتی تقی عثمانی صاحب دعوان کا تم کی اس کے سلسلے میں تفصیل آ چکی ہے, جن کا نام لے کر کے لوگ یہ حرکتیں کرتے ہیں. اس تفصیل کو پڑھیے تو آنکھ کھل جائے گی کہ کیسے شیطان ہمیں مار رہا ہے, نفس ہمیں مار رہا ہے. خیر یہ تو میں ویسے ایک بات عرض کر رہا ہوں, ہمیں اسی پہ مرکوز رکھنا چاہیے اپنے آپ کو. وانت بلا لاؤ بس ان کنتم مومنین, اگر تم مومن ہو. اور مومن میں یہ نہیں دیکھا کہ چھوٹا گناہ ہے کہ بڑا گناہ ہے. چھوٹا بڑا نہیں چلتا, گناہ گناہ ہے. ہمارے بزرگوں نے سکھلایا کہ یہ سوچ پیدا کر دینا ارے یہ تو چھوٹا ہے, نافرمانی نافرمانی ہے. شعلہ چاہے بڑا ہو چاہے چنگاری ہو بچنا ضروری ہے. چنگاری کو یہ سوچ کر چھوڑ دینا کہ تو چنگاری ہے, بتاؤ نا بیوقوف ہے کہ نہیں ہے. وہی چنگاری تھوڑی دیر میں بڑھ کے شعلہ بن جائے گی. اس کو اسی وقت بجھانا ضروری ہے. تو یہ سوچ کر چھوڑ دینا کسی چیز کو اور اس کو اہمیت نہیں دینا کہ یہ تو وہ چھوٹا گناہ ہے چھوٹا گناہ ہے, سب کر رہے ہیں سب کر رہے ہیں. چاہیے اللہ کیا چھوٹ ہو جائے گی, بس اللہ اپنے فضل سے ہی معاف کر دے تو کر دے بھائی. اللہ ہم سے راضی ہو جائے اور ہمیں عقل سلیم عطا فرمائے, فہم دین عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا وسلم. اللهم انت السلام كالسلام تبارك يا ذا الجلال والإكرام. اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. لا إله إلا أنت سبحانك يا حي يا قيوم برحمتك استغيث. يا رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا ترحمنا ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمه انك انت الوهاب. ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار. يا حي يا قيوم برحمتك استغيث. يا رب اغفر وارحم وانت خير الراحمين. اللهم اغفر لي ولوالدي والمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات. يا الله ہم سب سے راضی ہو جائیے, اللہ ہم سب کو اپنا بنا لیجیے. اللہ یا آیت شریفہ جو پڑھی گئی اللہ اس آیت کا ہمیں مصداق بنا دے. یا اللہ ہم سب کو مومن بنا دے. اللہ مومنات مومن مومنات میں سے کر لے, ہماری اصلاح فرما دیجئے. بندے کو آپ جیسا دیکھنا چاہتے ہیں اللہ ہمیں ویسا بنا دیجئے. ہمارے ظاہر کی بھی اصلاح فرما, ہمارے باطن کی بھی اصلاح فرما دے. یا اللہ دنیا آخری تمام کے تمام خیر برکتیں بلائیاں بلائے استحقاق ہمیں پوری مطمئن مسلمہ کو نصیب فرمائی. دنیا اور آخرت کے تمام کے تمام فتنہ شرور سے اللہ ہماری تمام مطمئن مسلمہ کی حفاظت فرمائیے. جہاں کہیں مسلمان پریشان حال ہیں اللہ اپنے کرم سے پریشانیاں دور, مشکلات آسان فرما دے. کفار مشرکین کے اللہ ظلم ستم سے اللہ کی حفاظت فرما. مسلمانوں کو عزت غلبہ شان و شوکت عطا فرما. مسلمانوں کو ایک اور نیک فرما دے. اے اللہ کفار مشرکین کو ہدایت عطا فرما. اگر ان کی قسمت میں ہدایت نہیں ہے تو ان کو چن چن کر ہلاک فرما. یا اللہ ان کو عبرت کا نمونہ بنا دے. ان کی سازشوں کو انہی پر لوٹا دے. یا اللہ ان کے ہتھیاروں کو انہی پر کار فرما کر دے, ان کے تباہ و برباد کر دے. اے اللہ ان کے شر سے یا اللہ اس عرض کو پاک فرما دے. اے اللہ متشنا کی خاص حفاظت فرما, خاص حفاظت فرما, خاص حفاظت فرما. یا اللہ فضل فرما دیجئے، کرم فرما دیجئے، ہم سب کو دین پر متوجہ فرما دیجئے اللہ. وہ گناہ جو جان بوجھ کر کر رہے ہیں، جو انجانے میں کر رہے ہیں، سب کو چھوڑنے کی توفیق عطا فرما دیجئے. آپ سب سے راضی ہو جائیے، جملہ مرحومین کی بخشش فرما دیجئے، پسماندگان کو سب جمیل عطا فرمائیے. یا اللہ یا اللہ، دینی جماعت، دینی شخصیت، دینی انجمن، سب کے عوام برکت عطا فرما. یا اللہ ہماری مساجد کی، مدارس کی، خانقاہوں کی، دینی مراکز کی حفاظت فرمائیے، مدد فرمائیے. تمام حاضرین اور حضرات کے یہاں آنے کو انتہائی قبول فرما لیجئے، سب کے جملہ مسائل حل فرما دیجئے، جو ان کی جائز تمنائیں ہیں اپنے کرم سے پورا فرما دیجئے، پریشانیاں دور کر دیجئے، مشکلات آسان کر دیجئے، صحت و قوت، تندرستی، عافیت عطا فرما. آمین آمین آمین. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد مبارک وسلم، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحابہ اجمعین برحمتک.